الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کریم نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اور اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین و اصول اتنے پختہ اتنے پکے اور اتنے یقینی اور ناقابل تبدیلی ہیں کہ خود قادر مطلق نے دنیاوی اصولوں کے خلاف قدرت کاملہ سے جو چیز اپنی قدرت سے پیدا فرما دی بظاہر اس میں اسباب نظر نہیں آتے اس میں بھی اسباب ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا. طریقے دنیا یہ ہے کہ والد اور والدہ سے اولاد ہوتی ہے تو یہ طریقے کے خلاف تھا اور قدرت کاملہ کا اظہار تھا. ہر شعبے میں مستثنیات ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ اللہ اس طریقے کی پابندی کرنے پہ مجبور نہیں ہے. وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے. طریقے بھی اس کے اپنے بنے ہوئے لیکن یہ اصول کے عالم اسباب میں سبب ہو اسے ترک نہیں فرمایا. قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کر مائی صاحبوں کو دم کر دے. جب بغیر والد کی اولاد ہونی ہے قدرت کاملہ سے ہونی ہے تو اس دم کی کیا ضرورت ہے. صرف اپنا قدرت کا اپنی ذات کا بنایا ہوا اصول پورا کرنے کے لیے کہ کوئی سبب پیچھے ہونا چاہیے. ہر چیز سبب کے نتیجے میں ہوتی ہے. اب قرآن نے بتایا ورنہ کسی کو جبرائیل امین نظر نہ آئے نہ کسی کو خبر ہوئی سوائے مائی صاحبہ کے. تو اسی طرح جتنے بھی امور صادر ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں اور قدرت بڑی بڑی دیر تک منصوبہ بندی کرتی ہے. فطرت بڑی دیر تک منصوبہ بندی کرتی ہے پھر نتائج سامنے آتے ہیں. ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب نتائج سامنے آتے ہیں لیکن فطرت بڑی دیر سے اس منصوبہ بندی میں لگی ہوتی ہے. ہم جب صوفیاء کی زندگیوں کا اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ خیر القرون کے بعد بے شمار اولیاء اللہ ہوئے. زمین کا سینہ اہل اللہ سے بھرا پڑا ہے جو دنیا سے گزر گئے. کوئی صاحب نظر دیکھے تو جس طرح آسمان پہ ستاروں سے کوئی جگہ خالی نہیں ملتی اسی طرح زمین میں اہل اللہ کے انوارات سے کوئی جگہ خالی نہیں ملتی. اتنے زمانے گزر گئے ہر نبی کی امت میں ولایت بھی رہی ہر امت میں اولیاء اللہ بھی ہوئے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار لوگ ہوئے اللہ ہی جانے کتنے ہیں. لیکن ایک عجیب بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ تبع تابعین کے بعد سے لے کر آج تک بہت بڑے بلند پایا صاحب مناسب صوفیاء گزرے، لیکن طریقے تصوف یا توجہ یا مراقبات یہ نعمت چند افراد کو نصیب ہوئی، اگرچہ ان سے فیضیاب لاکھوں ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، عقائد کی اصلاح نصیب ہوئی، توفیق عمل نصیب ہوئی، تسبیحات پڑھنے کو بتا دیں، عمل کی تاکید کی، عقائد کی اصلاح فرمائی، لیکن یہ کیفیات قلبی ہر ایک کو نہیں دی گئی۔ یہ پوری اسلامی تاریخ ہے، بڑے بڑے عظیم نام ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ قلبی کیفیات کے حاملین بہت کم ملیں گے، بلکہ بے شمار لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے اور شاید کسی ایک کو بھی انہوں نے قلبی کیفیات کی خبر نہیں ہونے دی، عقائد کی اصلاح کی، کردار کی اصلاح کی، زبانی ذکر اذکار بتائے۔ یہ اتنی قیمتی دولت تھی۔ اور ان لوگوں نے جو مجاہدے کیے اور محنتیں کی اور ان کے مراقبات میں جو کیفیات اور اس میں جو قوت تھی اور جو وزن تھا، وہ بھی بے پناہ تھا۔ دنیا کے نظام میں جس طرح رات اور دن سے برابر کیا جاتا ہے کہ دن کو لوگ کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، دنیا کا نظام ہے کام نہ کریں تو بھی گزارا نہیں ہوتا اور آرام نہ کریں تو بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو جہاں اس نے دن کو کام کے لیے بنا دیا، رات کو آرام کے لیے بنا دیا، اسے اس کا توازن برقرار ہوتا۔ اسی طرح کبھی خشک سالی ہوتی ہے، کبھی بارشیں بہت برستی ہیں، کبھی فصل زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اسباب و وسائل بے پناہ ہوتے ہیں، کبھی تنگی آ جاتی ہے۔ ایک توازن رکھا ہے کہ کسی ایک پہلو میں لوگ بے راہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ اعمال کے جو نتائج آخرت میں ہوں گے وہ تو الگ ایک بحث ہے، ہر جملے، ہر کلمے، ہر لفظ اور ہر عمل کا ایک نتیجہ اس عالم میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں اس سے یا نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت، بات یا اچھی ہوتی ہے یا خراب۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جی بعض باتیں بے ضرر ہوتی ہیں، اس کی خیر ہے، لیکن خیر اس کی بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے نور پیدا نہیں ہوتا اور ظلمت بھی پیدا نہیں ہوتی تو بے شک ظلمت پیدا نہ ہو، نور کا پیدا نہ ہونا تو باعث نقصان ہے۔ تو ہر جملہ، ہر کلمہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اسی طرح عمل کا اثر اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جرم کرتا ہے ایک بندہ، ڈاکہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، پکڑا نہیں جاتا، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے عمل کی ظلمت پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ جو سیاہی، جو تاریکی اس عمل سے پیدا ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اگر گناہ آلود زندگی اختیار کر لیں تو پورے معاشرے میں تاریکی چھا جاتی ہے، یہ تاریکی دوسروں کو متاثر کرتی ہے، دوسرے بے ضرر لوگ بھی اٹھ کر گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، جرائم کرنے لگ جاتے ہیں اور یوں معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اس توازن کو بھی برقرار رکھا. جہاں لوگ ظالم و جابر ہوئے وہاں ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے رات دن اللہ کی یاد میں بسر کر دیا اور قرب الہی کے اعلیٰ منازل حاصل کیے, اور جن کی ایک ایک نگاہ سے نور پھوٹتا رہا, ایک ایک لفظ سے نور پھوٹتا رہا, ایک ایک عمل معاشرے کو منور کرتا رہا. اور اس پائے کے لوگ ہوئے کہ روئے زمین پر اگر وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے تو کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ گناہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں نے متوازن رکھا اور دنیا تباہ نہ ہو. یہ قدرت کا ایک اپنا بنایا ہوا نظام. ہم 14 صدیوں کی تصوف کی تاریخ پڑھیں تو اس میں ہمیں بڑی بڑی ہستیاں ملتی ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ, اور عجیب تاریخ ان کی ملتی ہے کہ ہزاروں میل ترک وطن کر کے, ہزاروں میل کے فاصلے کر کے کسی ایک جگہ جا بیٹھے, اور ہمیشہ اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں ظلم زیادہ تھا, جاہلیت زیادہ تھی, گناہ زیادہ تھا. پھر ان کے وجود کی برکت سے نیکی پھیلی اور معاشرے کا توازن برقرار رہا, قائم رہا. اور اللہ کی ساری زمین ان چیزوں سے خالی نہیں ہے, وہ مغرب ہو یا مشرق, روئے زمین جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہاں وہاں ظلمت بھی ہے, نور بھی ہے. چلتے چلتے اب معاشرہ ایسی جگہ پہنچ گیا کہ برائی جو ہوتی تھی وہ لوگ کرتے تھے جو دین سے دور ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ دین کا دعویٰ بھی کریں, عالم بھی کہلائیں, صوفی بھی کہلائیں, نیک بھی بنیں, واعظ بھی کریں, نمازیں بھی پڑھائیں, اور چوری بھی کریں, بدکاری بھی کریں, برائی بھی کریں. یہ نہیں ہوتا. برائی کرنے والے برائی کرتے تھے, نیکی کرنے والے نیکی کرتے. مرور زمانہ حالات کو اب اس ڈگر پہ لے آیا جس عہد میں ہم ہیں. یہ عہد اپنے کردار کے اعتبار سے سخت ترین اور بدترین عہد ہے. یہ عجیب وقت آ گیا ہے کہ یہاں لوگ حلیا بھی بنا لیتے ہیں نیکوں جیسا, بظاہر کام بھی نیکوں جیسے کرتے ہیں, اچھا بھلا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ بدیانتی بھی کرتے ہیں, برائی بھی کرتے ہیں, ظلم بھی کرتے ہیں. پہلے زمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں. برے لوگ الگ تھے, نیک لوگ الگ تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, مجھے نہیں پتا حضرت نے کہاں سے پڑھا, میں نے حضرت سے سنا. اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ دربار میں دہلیا بنا کر گیا. آج تک ہوتے تھے, اب کبھی نہیں دیکھے, بہروپیے مختلف ہلیے بنا کر آتے تھے اور پہچانے نہیں جاتے, لوگوں نے کچھ پیسے دے دیتے. اورنگزیب عالمگیر بہت دانشمند آدمی تھا, جب پیش ہوا تو اس نے پہچان دیا کہ مجھے تم بہروپیے لگتے ہیں. اس نے کہا حضور نے مجھے پہچان دیا ہے, لیکن میرے فن کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. ہم بہروپیوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پکڑے نہ جائیں, پہچانے نہ جائیں, جو روپ بنائے اگلے کو دھوکہ دے سکے, لیکن آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے فن کے لیے چیلنج ہے. میں ایسا بہروپ بناؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے کبھی ایسی شکل میں تم ملے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکا تو پھر مجھے یاد دلا دینا، میں تمہیں 2000 اشرفی انعام دوں، اپنی پہچان کرا، اگر میں نہ پہچان سکا تم خود پہچان کرا دو. وہ دربار سے چلا گیا، ہندوستان کے وسطی علاقے میں نیشاپور ایک علاقہ ہے، بڑے خوبصورت جنگلات ہوتے ہیں وہاں، وہ ان جنگلوں میں جا کر بیٹھ، اس نے ایسا انتظام کیا کوئی کھانے پینے کا کہ تنہا جگی میں بیٹھا ہوتا تھا، جب کوئی بندہ نہ ہوتا رات کی تنہائیوں میں کچھ کھا پی لیتا، سارا دن پیاسا بھوکا بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی نے اسے کھاتے دیتا، نہ اسے پیتے دیتا. تو جنگل میں چرواہے کے ذریعے کبھی کوئی ادھر آ نکلتا، آہستہ آہستہ ایک نے دیکھا کہ سارا دن میں بھی یہاں تھا، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں، اس نے دوسرے کو بتایا. آہستہ آہستہ شہرت ہونے لگی کہ جنگل میں ایک بزرگ بیٹھا ہے، وہ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتا. عجیب بات ہے، بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہے. آہستہ آہستہ دیہات میں بات پھیلی، لوگ آنے لگے، خواتین آنے لگی، پھر کوئی مریضوں کو لانے لگا، کوئی دعا کے لیے آنے لگا، اپنے اپنے مسائل لانے، وہ مگر بیٹھا رہا. بادشاہ ہر سال اس جنگل میں شکار کو جاتا تھا، شکار کا موسم آ گیا، تب تک اس کی شہرت بہت پھیل چکی تھی. بادشاہ تک بھی بات پہنچی، اس نے کہا جی بات ہے، کیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا نہیں اور زندہ کیسے ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے عمرا کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ کرو، کچھ دولت لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، اشرفیاں لے جاؤ، وہ مال و دولت لے کر آئے. لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، نہ ان کی طرف دیکھا، نہ ان سے بات کی، نہ کوئی چیز قبول کی. انہوں نے جا کر رپورٹ پیش کی کہ جناب وہ نہیں پرواہ کرتا، نہ دولت کی، نہ بندوں کی، نہ پوشاکوں کی، نہ گھوڑوں کی، نہ مگر بیٹھا ہے ہماری طرف، اس نے دیکھا بھی. آخر بادشاہ کو خود خیال آیا کہ یار چلنا چاہیے. بادشاہ خود آیا، بہت ساری دولت پیش کی، اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، نہ بادشاہ کو نہ دولت. پریشان ہو کر جب بادشاہ واپس جانے لگا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور میں فلاں بیروپیاں ہوں، تو میری 2000 اشرفی آپ کا وعدہ. بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، تم نے اتنی محنت کی، 2-4 سال لگے رہے، بھوک پیاس کاٹی، اتنی شہرت ہو گئی، پھر بے پناہ دولت میرے عمر آ بھی لائے، میں بھی بے پناہ دولت لا دو، اشرفی تو کوئی چیز نہیں، تو وہ دولت تم لے لیتے، تمہاری وہ شہرت بھی قائم رہتی اور لوگ تمہاری خدمت بھی کرتے رہتے اور تم تمہارے پاس دولت بھی آ جاتی. تم نے 2000 اشرفی لے لی اور وہ سارا بھرم توڑ دیا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نیکوں کا حلیہ بنا کر بیٹھا تھا، اس لیے مجھے حیا آ گئی کہ میں نیکوں کی بدنامی کا سبب نہ بن جاؤں، میں نے دولت نہیں. ایسے وقت بھی تھا کہ ایک بانڈ یا مسورے یا بیروپیوں کو بھی یہ حیا دامنگیر ہوئی کہ میرا حلیہ نیکوں جیسا ہے، مجھے برائی نہیں کرنی. اب وہ زمانے گئے، اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی بندے پہ کوئی اعتبار. آپ اپنی تاجر برادری کو لے لیجئے، میرا خیال ہے کوئی بھی دکاندار جن کی ذرا اچھا کاروبار ہے وہ سال میں 2-2-4-4 عمرے کرتے ہیں، ورنہ ایک تو ہر سال کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن چیز خریدنے جاؤ تو 5 کی 50 کو بیچ دیں گے. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے پورے ملک میں، نمازی، حاجی، دکاندار، جس کے پاس آپ بے فکر ہو کر جائیں گے، قیمت بھی صحیح مانگے گا اور چیز بھی صحیح دیتا. کیسی عجیب بات. نیک لوگوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. قدرت کی منصوبہ بندی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ آ کر یہ حشر 14th century میں ہوا. قدرت نے 10th century میں حضرت علاءالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے چلا کر یہاں بھیج دیا. ایک ویرانے میں جو جنگل تھے غیر آباد تھے دور دور گاؤں سے پرانے 10th century تھی. اور 300-400 سال بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری وہاں ہوئی اور یہ فیض آگے چلا. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ حیثیت عطا کی کہ 1400 سال بعد پہلی دفعہ وہ سنت نبوی زندہ ہوئی کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں ہر بار یاب ہونے والا مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا صحابی ہو جاتا تھا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والا ہر بچہ بوڑھا مرد عورت عالم جاہل امیر غریب جو بھی حاضر ہوا وہ صوفی ہو گیا. میری کسی تقریر میں یہ بات تھی تو کسی مولانا صاحب نے مجھے یہ لکھا کہ تم نے اپنے شیخ کی عقیدت میں بہت تجاوز کیا ہے اور بڑی زیادتی کی بات تھی. تو میں نے انہیں لکھا تھا کہ آپ 14th century کی تاریخ کا مطالعہ فرما کر مجھے ایک نام نامی لکھ دے جس نے اس طرح سے تصوف سکھایا ہو کہ ہر آنے والے کو کیفیات قلبی دی جائے. کوئی ایک نام بتا دے. عقیدت اپنی جگہ, میں نے تاریخ کی بات کی. یہ قدرت کی منصوبہ بندی تھی اس زمانے کے لیے کہ جب نیکوں کے حلیے میں بھی بدکار ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے شب و روز کو انوازرات الہی سے روشن رکھیں کہ کچھ حالات بیلنس رہیں. نظام دنیا جب تک اللہ چاہتا ہے وہ چلتا رہے اور اس کے اسباب پیدا ہوتے رہے. یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نصیب کی بات تھی کہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا اور 1400 سال بعد صوفیہ میں خیر القرون کے بعد پوری صوفیہ کی تاریخ میں ایک ایسی ہستی سامنے آئی کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہر شخص کیفیات قلبی لے کر لوٹا. وہ عالم تھا, جان پر تھا, نیک تھا یا بدکار تھا, مرد تھا یا خاتون تھی, بچہ تھا یا بوڑھا تھا. اب سمجھ آتی ہے کہ یہ 300-400 سال پہلے سے جو انتظام فطرت کر رہی تھی اور جس کو پرورش چڑھا رہی تھی وہ سارا ان آج کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا. جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سمندروں میں خشکیوں پر ہر جگہ فساد بپا ہو جاتا ہے, سمندر بکھر جاتے ہیں, آبادیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں, سمندروں میں آتش فشاں پیدا ہو جاتے ہیں, چیزیں غرق آب ہونے لگتی ہیں, طوفان اٹھنے لگتے ہیں, زمین پر آتش بازی اور آتش باری ہونے لگتی ہے, لوگ مرنے لگتے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ زہر الفساد فی البر والبحر, خشکی پر سمندروں میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں, جنگیں لگ جاتی ہیں, تباہی ہوتی ہے, لوگ کہیں قحط پڑ جاتا ہے, کہیں بارشیں ہوتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ وہ تباہی پھیر دیتی ہیں, کہیں ہوائیں رکتی ہیں تو ہوس اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں, اور کہیں چلتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ مکانوں کو اڑا لے جاتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں, بھائی بھائی کا پیٹ چاک کر دیتا ہے, بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ دماغ کسبت اے دل ناس, یہ لوگوں کے اعمال کے سبب ان کے نتائج ہوتے ہیں. جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، عمل کرنے والے کو ذرا یہ غور کرنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں کیا رحمت باری کا ظہور ہوگا یا غضب الہی. ایک تو گناہ ہے اپنی ذات کے لیے کیا، پیسوں کا لالچ، رشوت لے لی، جھوٹ بول دیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری حد تک ہے، یہ میری حد تک نہیں رہتا، یہ عالمی حالات کو متاثر کرتا ہے. جب ان میں کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سارے اعمال کی سزا نہیں دیتا. فرماتا ہے یذیکہم بعد الذی عملوا، ان کے ان کرتوتوں میں سے کچھ کا، بعض کا، کوئی تھوڑا سا مزہ ہم انہیں چکھا دیتے ہیں تاکہ انہیں ہوش آ جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں. دنیا میں یہ آ رہے ہیں تو آخرت میں کیا آئیں گے؟ ہو سکتا ہے انہیں توفیق نصیب ہو جائے، اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچے اور اس سے باز آ جائے. یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پھر بھی اس سے بندوں کو دکھ دینا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج یہ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ کا سبب بن جائے. اگر توبہ کر لے تو وہ پھر قبول کرنے کو تیار ہے، پھر حالات بدل سکتے ہیں. اب اس کے توازن کا جو حساب قدرت نے میری سمجھ کے مطابق قدرت نے جو نصاب اپنا انتظام کیا صدیوں پہلے، ایک ہستی کو مدینہ منورہ بھی کوئی چھوڑنے کی جگہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بندہ یہاں جائے؟ سوائے دینی خدمت کے، سوائے تعبیل ارشاد کے، سوائے منشاء باری کے، صوفی کو مدینہ منورہ میں جگہ ملے تو وہ یہاں کیوں آئے گا؟ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں تبرکات مدینہ منورہ کے، بیت اللہ شریف کے، الحمدللہ بڑی دفعہ حاضری ہوئی، مجھے خود ضرورت نہیں ہوئی وہاں سے ایک کنکری لانے کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنکر کو بھی اس عرض کریم سے جدا کر دیا جائے؟ صوفی نہیں کر سکتا. جو تبرکات ہیں وہ میں نہیں لایا، کوئی لے آیا اس نے یہاں دے دیے رکھ لی، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ وہاں سے کوئی ریزا اٹھا لوں. جو اس پہلوے گنبد خضرا میں پڑا ہے صوفی ضرورت نہیں کر سکتا کہ اسے وہاں سے جدا کر دے اور یہاں لے آئے. تو بندہ خود جو اتنا صاحب حال ہو، اس کی نظر اتنی وسیع ہو، وہ خود وہاں سے تو نہیں آیا ہو. پھر صدیوں بعد حضرت رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ چلا، اور خود حضرت العظیم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے، فرمایا کرتے تھے حضرت کے زمانے میں جو معلوم تھے، کہ مجھے خود اب سمجھ آئی ہے کہ میں کس کام کے لیے وہاں سے یہاں آیا. تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، انہی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کچھ افراد کو چنا جو رات دن اس کی یاد میں بسر کریں، کیفیات ہوں، تعلقات ہوں اللہ کے ساتھ، انوارات باری کا ظہور ہو اور معاشرے کو تباہی سے بچایا جا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سمیت ہمارا کوئی کمال نہیں، اس کا کرم ہے کہ اتنی مخلوق میں سے اس نے ہمیں توفیق دے دی، یہ پھر اس کا احسان ہے. ہم سے شکل میں اچھے، عقل میں اچھے، علم میں بڑے لوگ موجود ہیں. اب اس کا اپنا طریقے انتخاب ہے کس کس کو اس نے توفیق دے دی، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ مجھ پر بھی آپ پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم پورے خلوص سے، پوری محنت سے، پورے مجاہدے سے ذکر اذکار کریں اور اپنی عملی زندگی پر پوری کڑی نظر رکھیں، حلال کھائیں، سچ بولیں، برائی سے اجتناب کریں. جو اصل کام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے، عذاب الہی سے بچایا ہے. اور یہ وہ شعبہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن در حقیقت اثرات اور نتائج اسی پہ مرتب. جو گناہ کرتا ہے اسے گناہ کی ظلمت نظر نہیں آتی، اس سے پیدا ہونے والے نتائج نظر نہیں آتے، لیکن کیا وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں. قرآن تصدیق فرما رہا ہے زار الفساد فل بر بات بے مقصب قید الناس، لوگوں کے اعمال کے نتائج ہیں، بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے. اسی طرح بظاہر تو صوفی کا مجاہدہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس تباہی کو روکنے کا ایک بہت بڑا سبب اور توازن قائم کرنے کا سبب وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جن کو نسبت تصوف نصیب ہے، اور جن کے ہر یاد ہر ذکر پر تجلیات باری ہوتی ہیں، انوارات انبیاء ہوتے ہیں، کیفیات قلبی ہوتی ہیں. یہ اس ظلمت کا توازن قائم کرنے کے لیے شاید چونکہ دور ظلمانی آ گیا تھا، مغرب سے مشرق تک ظلمت پھیل گئی، تو اللہ کریم نے اس سلسلے عالیہ کو اس طرح جاری کر دیا کہ آنے والے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اللہ اللہ کرنے لگ گیا. تو کچھ ایک صورت توازن کی. اب خدا نخواستہ اگر ہم بھی اس میں سستی کرنے لگیں، ہم بھی جھوٹ بولنے لگیں، ہم بھی لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے لگیں، تو اگر یہ دنیا غرق ہو گئی تو اس کی تباہی کے ذمہ دار پھر ہم. جن لوگوں نے گناہ کی زندگی اختیار کی وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جن کے ذمے اسے بچانا تھا وہ بھی اس کے تباہ کرنے میں لگ گئے، تو یہ کئی گنا زیادہ بڑا جرم ہوگا. چور چوری کرتے رہتے ہیں لوگ، ملامت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی پولیس والا چوری کرتا ہے تو کتنی ملامت ہوتی ہے؟ ساری دنیا چوری کر رہی ہے، اگر ایک پولیس والے نے کر لی تو کیا فرق پڑا؟ لیکن لوگ بڑا ملامت. اس کا کام تو چوروں سے حفاظت کرنا تھا، یہ کیوں چوری کرنے لگے؟ یہی حال صاحب ذکر صوفیاء کا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی کوتاہی میں اور دوسروں کے پیسے کھانے میں اور جھوٹ بولنے میں لگ گئے تو پھر ساری دنیا کی تباہی کے ذمہ دار یہ ہوں گے. اور یہ مصلحت بھی ان حالات کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تصوف کے وہ منازل اور وہ مقامات دیے جو تاریخ تصوف میں پہلے سننے میں نہیں آتے. کسی کو ملنا تو دور کی بات ہے، پہلے کسی نے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا. اور یہ انہی بلندیوں کا صدقہ ہے، یہ وہی قوت ہے کہ میں یا کوئی صاحب مجاز جسے توجہ دیتے اس کے لطائف روشن ہو جاتے ہیں. یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ بجلی ہمارے وجود میں یہ برقی کپا نہیں ہے، یہ کہیں سے آ رہی ہے. تار بجلی پیدا نہیں کرتی، بجلی بجلی گھر سے ہی آتی ہے، تار سبب بن جاتی ہے اسے آگے پہنچانے کا. جی تار جوڑی بلب روشن ہو گیا تو اس تار پر کمال صرف اتنا ہے کہ دوسرا سرا اس کا پاور ہاؤس سے جڑا ہوا، سبب بن گئی اس کی روشنی. لہذا مجھے یا کسی صاحب مجاز حضرات کو اس پہ نہیں اکڑنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس کا احسان ہے. وہ کسی کو بھی اس کا سبب بنا سکتا تھا، ہمیں بنا دیا تو اس کا احسان ہے. لیکن یہ اس خدمت میں کوتاہی، ذکر میں کوتاہی، مجھے کبھی خط بھی آتے ہیں، ٹیلی فون بھی، کبھی کوئی سامنے بات ہے، جی میرے ذکر کے لیے دعا کر. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے कि किसी डॉक्टर को मरीज के पर खड़ा कर दिया जाए कि अगर इसकी ये ऑक्सीजन रुक गई तो ये मर जाएगा, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि इसकी ऑक्सीजन चलती है। अब वो कहेगी मेरे लिए दुआ करें कि मैं ऑक्सीजन चलाए रखूं, कमरा छोड़कर बाहर न चला जाए। यार ये कौन सी दुआ है? तुम्हें जिम्मेदारी का पता है, तुम्हें एहसास है, तुम्हें ड्यूटी की अहमियत का एहसास है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है और नबी करीम सल्लम की बरकात है। तुम्हारे तुम वो कौन कि तुम उनके बांटने का सबब बन गई? तो उसका कदम है, तुमने उसने सुन लिया। अभी तुम्हें दुआ की जरूरत, तुम अपने खुलूस से काम नहीं करना चाहते, फिर ये कौन सी दुआ? कभी कोई कहता जी मेरे लिए दुआ करें, मैं मेरी नमाजें न छूटें। अल्लाह का हुक्म है, फर्ज ऐन है, नबी सल्लम का हुक्म है। अगर तुम अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं करते तो वही बात नहीं, अल्लाह का हुक्म है तो मैं नहीं पढ़ता, रसूलुल्लाह सल्लम का हुक्म है तो मैं नहीं पढ़ता, फिर मेरी दुआ वहां कौन सी तोप चला देगी? तुम जानते हो कि अल्लाह का हुक्म है कुरान में मौजूद, तुम जानते हो कि नबी सल्लम का हुक्म है, आपने सारी उम्र इन पर अमल भी किया, अमल करने का हुक्म भी, फिर तुम नहीं करते तो फिर मेरी दुआ कौन सी तोप चलाएगी? दुआ जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ खुद एहसास जिम्मेदारी भी हो तब बात। सिर्फ दुआ पे छोड़ देना और अमल ना करना, तवक्कल दुआ इस तरह होती है कि बंदा अपनी पूरी कोशिश करके फिर दुआ करे कि या अल्लाह इसमें खुलूस भी कायम रहे और मेरी मेहनत बराबर भी हो, फिर तो दुआ की समझ आती है। और खुद काम ही छोड़े, कभी किसी ने नहीं कहा कि जी मैंने रोटी नहीं खाई मेरे लिए दुआ करें मेरा पेट भर जाए, कभी किसी ने कहा? तो इस कानून को यहां अप्लाई क्यों नहीं करते? मेहनत करने के बाद दुआ के लिए कहो, फिर तो बात समझ में आती है। करो ही कुछ नहीं और सिरे से सिर्फ दुआ करो तो क्या हो? तो ये सारा पस मंजर मैंने इसलिए अर्ज किया है कि मैंने आपने अहबाब ने सिर्फ इसलिए जिक्र नहीं करना कि हमको बड़ी अच्छी मखलूक बन गए, नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस आलम को, आलम इंसानियत को तबाही से बचाने के असबाब भी पैदा करें, और वो है तजल्लियात बारी, अनवारात नबुव्वत, बरकात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, उनको अपना भी पूरा वक्त पूरी तवज्जो से दें और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को उनसे आगाह करें, जितने ज्यादा लोगों को होंगे उतनी मुस्बत तब्दीली जल्दी आ जाए। आपके सामने है मुल्क का जो हाल है, हर तरफ आग लगी हुई है, मस्जिद में बम फोड़े जा रहे हैं, इबादतगाहें तबाह की जा रही हैं, बाजार में लोग कत्ल हो रहे हैं, घरों में लोग मारे जा रहे हैं, मारने वाले कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं, हुकूमत ने तलवार नियाम से निकाल ली है, खुद हुकूमत अपने बंदों का कत्लेआम कर रही है और फतवे दिए जा रहे हैं ये जिहाद हो रहा है। कौन सा जिहाद है, किसके खिलाफ? हमारी समझ में तो दोनों की बात नहीं आती कि आप बेगुनाह लोगों को आकर कत्ल कर देते हैं, धमाका कर देते हैं, अपनी जान भी जाया करते हैं, ये कौन सा जान? खुदकुशी तो वैसे हराम है, और अपने साथ और बेशुमार लोगों को भी कत्ल कर देना, कहां से उसका कौन सा जवाब है, ये कौन सा जहाज है? ये तो नबी करीम के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबीन तबा ताबीन के जमाने में, खैर हुकूम में कहीं भी नहीं पाया गया ऐसा जहाज, किसी ने नहीं देखा। और अपनी हुकूमत अपने बाशिंदों के खिलाफ ऐलान जंग करते, ये भी तारीख में हमने तो पहली दफा पढ़ा है, सुना है, दुनिया की तारीख पे नजर रखी है, देखी है, जितनी नसीब थी कहीं नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने अपनी रैयत के खिलाफ ऐलान जंग किया। वहां एक्शन होते रहे हैं, हर मुल्क में होते हैं, कहीं कोई बगावत होती है या सरकशी होती है तो بات اداروں سے بڑھ جائے تو کوشل کو بھی کرتی ہے, لیکن اعلان جنگ والی بات کہیں نہیں پڑی. سن یہ کیا ہے؟ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں اور یہ تباہی پیدا ہو رہی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. حکومت کے دعوے آتے ہیں ایک ہفتے میں یہ ختم ہو جائے گا, لیکن ایک عجیب اصول ہے کہ جنگ چھیڑی تو ایک فائر سے جا سکتی ہے, آگ لگائی ایک دیا سلائی سے جا سکتی ہے, اسے بجھانا اتنا آسان کام نہیں. یہ جو دوسری عالم جنگ عظیم عالمگیر جنگ ہوئی تھی, غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پولینڈ کا ایک لیفٹیننٹ تھا, اس نے جرمنی کے ایک سپاہی کو گولی مار دی. اس ایک گولی پر جرمنی پولینڈ پہ چڑھ دوڑا, پھر آگے بڑھا, پھر آگے بڑھا, پھر وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی اور عالمی جنگ بن گئی. بنیاد ایک گولی تھی جو ایک بندے نے چلائی. جنگ کا چھیڑنا, آگ کا لگانا آسان ہوتا ہے, بجھانے کے لیے ہفتے اور دس دن نہیں دیے جا سکتے کہ یہ گھنٹے میں بجھ جائے گی, ہفتے میں بجھ جائے گی, پھر اللہ ہی اسے بجھائے. ہم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے, عجیب بات ہے کہ بہت کا طریقہ ہوتا ہے, وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, بوری کا بنایا ہوا آگے ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے, تو اسے بھی دشمن کہتے ہیں کہ دشمن کو وہاں سنگین لگے اور بوری دشمن کو وہاں لگے. فوج کی پوری تربیت میں جتنا لڑائی کے ہنر سکھاتے ہیں اس میں جو لفظ مقابل پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دشمن ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ ہماری فوج کس دشمن کو مار رہی ہے. بڑے بڑے علماء جہاد کے فتوے دے رہے ہیں اور شہادت کے فتوے دے رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے خلاف لڑنے والے جہاد کر رہے ہیں یا حکومت جہاد کر رہی ہے, دونوں فساد کر رہے ہیں, دونوں طرف جہاد نہیں. خانہ جنگی میں جہاد نہیں ہوتا, فساد ہوتا. اور میری رائے میں وہ لوگ شہید ہیں جو بے گناہ ظلمن مارے جا رہے ہیں. تیسرا فریق شہید ہے جو جنگ میں شریک ہی نہیں. خیر یہ تو حکومت کی اور مولویوں کی بحث ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ لڑائی لڑنے والے بھی پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ علاقہ تقسیم کر کے الگ ملک بنا دو یا ہم پاکستان کی حکومت کو نہیں مانتے. لڑنے والے لڑ رہے ہیں انگریز کے دیے ہوئے ظالمانہ نظام کے خلاف. انگریز نے یہ ملک فتح کیا تھا برے صغیر, ایاری سے کیا, بدماشی سے کیا, جھوٹ بول کر کیا, چالاکی سے کیا یا طاقت سے کیا. اس نے بنگالا سے لے کر ملک کے دوسرے سرے تک یہ ملک فتح کیا تھا. جنگیں لڑی تھیں, چالاکیاں کی تھیں, سازشیں کی تھیں. پورا برے صغیر انگریزوں کا غلام تھا. غلاموں کے لیے ضابطے قوانین اور نظام بنائے جاتے ہیں جس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ ساری محنت غلام کرے, اس کا سارا پھل مالک کا. غلاموں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک دی جاتی ہے, تن شام کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے, لیکن جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مالک کا. تو برے صغیر غلام تھا, انہوں نے ایک نو جسے کبھی نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں, انگریزی میں کالونیل سسٹم کہتے ہیں, اس نوآبادیاتی نظام کا یہ تھا کہ نظام تعلیم، نظام عدالت، نظام معیشت، نظام سیاست ایسا بنایا جائے کہ جس میں مزدوری تو یہ مقامی لوگ کریں اور جتنا حاصل ہو وہ انگریز کو جائے، یہ صرف زندہ رہیں، انہیں اتنی دال روٹی ملتی رہے۔ اب آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ انگریز چلا جاتا، اپنا نظام بھی لپیٹ کر ساتھ لے جاتا، اور ہم آزاد قوموں والا اپنا آزاد نظام بناتے جس میں مزدور کی مزدوری سے اس کا اپنا پیٹ بھی بھرتا، کاشتکار کی محنت سے اس کے اپنے گھر میں بھی دانا آتا، کارخانہ دار کو خود بھی کچھ ملتا اور مزدور کو بھی اس کا حق ملتا، وہ بھی خوش باش رہتا۔ لیکن ہوا یہ کہ انگریز کے جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ باغڈور حکومت کی آئی، محمد علی جناح لیڈر تھے، انہوں نے ملک کو تقسیم کرا دیا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ بعد میں آنے والوں کو بڑا مزہ آیا کہ یار یہ مزیدار نظام ہے، کام لوگ کرتے ہیں، عیش ہم کرتے ہیں، یہی رہنا چاہیے۔ اپنے انصاف سے، ایمان سے بتاؤ، کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ حق ہے کہ وہ ہم پر یہ کالونیل سسٹم جاری رکھے؟ کیا انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں، مفتو ہیں؟ تو 61 برس ہو گئے، کیا وہی نظام نہیں چل رہا؟ جو اوپر جاتا ہے اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، بوڑھے سے جوان ہو جاتا ہے، اس کی یہ دالیں لٹک جاتی ہیں، خون ٹپکنے لگتا ہے، چہرے سے عیش ہو جاتی ہے۔ جدھر جاتا ہے لاؤ لشکر ساتھ ہیں، سڑکیں بند کر دو، غلاموں کے راستے روک دو، آقا نے گزرنا ہے 3-3 دن سڑکیں بلا کر۔ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ انہوں نے یہ ملک پتہ کیا ہے؟ یہ ساری جنگ جو ہے وہ غلط صحیح، ان کا طریقہ کار غلط صحیح، ان کا انداز غلط ہے، لیکن جنگ دراصل اس کالونیل سسٹم کے خلاف ہے۔ 73 میں آئین بنا متفق کا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس نوآبادیاتی نظام کو ختم کیا جائے، اور اس میں یہ جملہ بنیادی طور پر رکھا گیا کہ اس نظام کی جتنی باتیں خلاف اسلام ہیں انہیں اسلام کے مطابق کیا جائے گا، انہیں تبدیل کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی اسمبلی کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو اسلامی حدود سے متجاوز ہو اور ان کے خلاف کر۔ اس پر عمل ہوا نہیں۔ 73 سے لے کر آج تک 73 کے آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس ماحول معاشرے اور اس نظام میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ کیسی عجیب بات! یعنی جو آئین و دستور اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے بنا تھا، اس نظام میں تبدیلی لانے کے لیے بنا تھا، نظام میں تبدیلی کسی نے کہی، اس دستور میں ترمیمیں کر کے تبدیلی کرتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم لائیں گے، اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں شاید 80 یا کتنی شکے ہیں، ایک ایک 17 ترمیمیں پہلے ہو چکی ہیں اور ایک ایک ترمیم میں 80-80, 100-100, 120 شکے ہیں۔ اب مزید اسی کو تبدیل کرنے کی تیاریاں، اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی نہیں کرتا، کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ یہ 17 ترمیمیں ختم کر دیں اور اس آئین و دستور کے مطابق اس نوآبادیاتی نظام کو ختم کر کے ایک آزادانہ زندہ رہنے کا نظام۔ آپ اسلام سے ڈرتے ہو، اسلام نافذ نہ کر۔ امریکہ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ یورپ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ برطانیہ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ سکینڈینیویا میں کیا اسلام نافذ ہے؟ جاپان میں کیا اسلام نافذ ہے؟ لیکن وہاں عام آدمی کو بھی زندہ رہنے کی سہولتیں تو ہیں۔ کتنی تبدیلی تو کرو کہ عام بندہ بھی زندہ رہ سکے۔ عام آدمی کو آپ نے غلام بنا رکھے، آپ ان کے سروں پہ عیش کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی یہ ملک فتح نہیں کیا، آپ کے باپ دادا تو اس ملک کے فاتح نہیں تھے، آپ کس کس حیثیت؟ تو یہ جتنی جنگ لڑی جا رہی ہے، حکومت لڑ رہی ہے پھر اسی کالونیل سسٹم کو بچانے کے لیے کہ یہی نظام رہے اور ہماری موج مستی قائم رہے. لوگ لڑ رہے ہیں اس سے تنگ آ کر، ان کے لڑنے کا انداز غلط صحیح، ان کا بات کرنے کا طریقہ غلط صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اب اس سے تھک گئے. تو یہ فساد ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے، لیکن یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا جھگڑا نہیں ہے. حکمران یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کالونیل اور سسٹم آبادیاتی نظام ختم کریں تو ان کی ایسی عشرت اٹھ جاتی ہے، اور لوگ اب اسے مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ان کے انداز بلوچستان میں مختلف ہے، سندھ میں مختلف ہے، سرحد میں مختلف ہے، ایک پنجاب رہتا ہے، جس دن یہاں بھی لوگ کھڑے ہو گئے ساری برابر ہو جائے. شاید میری باتیں تلخ ہوں، جو احباب ایجنسیوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں پسند نہ آئے، لیکن بے شک منو انچا یہ تو کیسٹ لے جاؤ، حکمرانوں کو دو وہ خود سمجھیں، اس میں کوئی کسی کے خلاف نہ سازش ہے نہ کسی کے خلاف دشمنی ہے، حق کی بات ہے. اور اگر مسجد اور ممبر سے بھی حق بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ ہمیں کوئی حکومت کا شوق نہیں ہے، اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ حکومتیں کر سکیں. ہمارے لیے یہی ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اسے چھوڑ کر آگے کی ہم پر کہاں سوچیں؟ اگر اس ذمہ داری سے آخرت میں نجات ہو جائے کہ تم نے اپنے پورے خلوص سے پوری کوشش کی گی، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کا لالچ ہمیں نہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ اب تب ہی ختم ہوگا جب یہ کالونیل سسٹم جائے گا. جب شروع ہو گیا ہے نا، تو یہ ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، یہ تب تک کبھی کم کبھی زیادہ یہ شور تب تک رہے گا جب تک اب یہ نظام تبدیل نہیں ہوتا. اور اللہ کوئی تو ایسا بندہ لائے گا جو اس ظالمانہ نظام کی دیکھ تو نہیں کرتے. اور یہ ضرور ہوگا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے کہنے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا. اس کا اپنا نظام ہے، نظام فطرت ہے. انگریز کے بنائے ہوئے اس نوآبادیاتی نظام کو دوام نہیں ہے، یہ بھی ختم ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، تو ملک آباد ہوگا، لڑائی ختم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا. لیکن اب ہوگا ختم تب ہوگا جب عدل ہوگا. ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ان طالبان نے کو اپنا اسلام بنایا ہوا ہے، وہ زبردستی نافذ کرنا چاہتے ہیں. چلو یہ تو غلط بات ہے، تو جو اصلی اسلام ہے وہ آپ نافذ کر دیں نا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے. وہ سوات کی یا مالا کانڈ کی بات کرتے ہیں، آپ پورے ملک میں نظام عدل نافذ کر دیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا. جو اصلی ہے وہ کر دیں، کر کے آپ ہی نہیں دیتے ہو. یعنی اگر ان کا نقلی ہے یا غلط ہے اور وہ زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو جو اصلی ہے وہ آپ آرام سے پورے ملک میں نافذ کرتے ہیں. پھر جو اس کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے پبلک بھی نپٹ لے گی کہ تم کیسے ظالم ہو کہ نظام عدل کے خلاف بغاوت کرتے. لیکن یہ حکومت کو بھی مارا نہیں. اب ہمارے والی دال روٹی کھانے سے تو یہ رہے، عام آدمی کا کھانا تو ان کی حالت میں پھنس جائے گا. سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، دس دس گاڑیاں اور پچاس پچاس گارڈیں آگے پیچھے، اور ایک بندہ جا رہا ہے، یار کون سے کسی غیر ملک میں تم پھر رہے ہو؟ اور اگر اپنے ملک میں تمہیں اتنا خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں سے ظلم کرتے ہو، اس لیے ڈرتے ہو. اگر عدل کرتے ہوتے تو تم بھی کھلے کرتا پہن کر بازار میں پھر رہے ہوتے، لوگ تمہارے جہاں سے گزر جاتے اس جگہ کو بھی سلام کرتے، لوگ تمہیں دیکھنا ثواب سمجھتے اور تمہارے ہاتھ چومتے اگر تم عدل کرتے. اگر لوگ تم پر بندوق تانتے تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے ظلم ہو رہا. تو یہ جو قصہ چھڑ گیا، اور امریکہ کوئی کہتا ہے امریکہ کے کہنے پر، کوئی کہتا ہے اپنی عیاشی کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ نظام قدرت ہے. امریکہ بھی کہہ دیتا ہے، دوسرے بھی کہہ دیتے ہیں، جب اپنے گناہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو تباہی آنا ہوتی ہے. اس کے لیے سبب امریکہ کا کہنا بن جائے یا کسی کی اپنی خواہش بن جائے، لیکن یہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. حلقے کے احباب سے، جماعت کے احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس آگ پر پانی ڈال رہے ہیں خواہ چڑیا کی چونچ کے برابر صحیح، لیکن چڑیا اگر چونچ میں بھی ایک قطرہ لے کے آئے تو کسی قدر تو کام وہ بھی کرتا ہے. آپ اپنے اذکار میں، اپنے کردار میں، دونوں میں کھڑے ہو جائیں، سچ بول رہے ہیں، نیکی کریں، اذکار باقاعدگی سے کریں، ذکر باقاعدگی سے کریں اور اسے پھیلائیں. یہی پانی ہے وہ جو اس آنکھ کو بجا سکتا ہے. اور یہ میں نے پوری تاریخ اس لیے سرسری طور پر بیان کر دی کہ آپ کی ایک نگاہ اس پہ ہو جائے کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، فطرت کی جو ہے وہ منصوبہ بندی ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس 20-21 کروڑ کی آبادی آباد ملک میں سے اس نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا. یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اس کے احسان کو پہچانے، پورے خلوص سے پوری محنت کریں. ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایسا بندہ ضرور آئے گا جو اس نو آبادیاتی نظام کو بدلے گا، انصاف قائم کرے گا اور پورا ملک آباد ہوگا. جس کی حکومت جا رہی ہو کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، مولوی سے اقتدار جا رہا ہو تو کہتا ہے اسلام کو خطرہ ہے، سیاسی جماعتوں سے جب اقتدار جاتا دکھائی دے تو کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو کوئی خطرہ ہے، ان کی حکومتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے. اسلام انشاءاللہ آخرت تک رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے، اور یہ ملک بھی انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، جہاں عدل و انصاف قائم ہوگا. کب ہوگا، کس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ اللہ کے پاس ہے، لیکن ہوگا ضرور. اور نظر یوں آتا ہے کہ جب یہاں عدل قائم ہوگا، امن ہوگا، تو پھر لاجینی طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اس کا دفاع جب ہوگا تو وہ غضب الہند ہوگا. غضب الہند میں بھی انشاءاللہ فتح مسلمانوں کو ہوگی، اسلام کو ہوگی، اور یہ پورا برے صغیر اسلامی ریاست بنے گا. بلکہ حضرت کی بے شمار پیشگوئیاں جہاں پوری ہوئی ہیں وہاں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوۃ الہند میں دہلی کے لال قلعے پر فتح کر کے پاکستان کا جھنڈا جو لہرائے گا وہ جرنیل جماعت کا ساتھی. تو کوئی خاص نا امیدی کی بات نہیں ہے. کسان بھی کاشت کرتا ہے تو وہ 8-9 مہینے فصل آنے کا انتظار کرتا ہے، اسے پانی دیتا رہتا ہے، باڑھ لگاتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے امید پر. تو ہمیں بھی اس امید پہ محنت جاری رکھنا ہے کہ انشاءاللہ نظام عدل قائم ہوگا، نیکی غالب آئے گی. اور پھر اگر عالمی شیطانی طاقتیں میدان میں اتری تو ان سے بھی دیکھا جائے، ان سے بھی نپٹ لیا جائے گا. پھر شہادتوں کا مزہ آئے گا، اسے شہادت کہیں گے. پھر پتا چلے گا کہ غازی کون ہے اور شہید کون ہے. تو کہیں بھی اس میں کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا فرض, اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری سے ادا کریں. اللہ ہمیں توفیق بھی دے, ہمت بھی دے, اور ہماری کوششوں کو قبول بھی فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعفونا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا واهد لنا فی مالنا وعملنا انت ولینا فی الدنیا والآخرۃ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمن بالخير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين فإنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى صحبه برحمتك يا رب.